हर इबादत से बढ़कर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज, हर इबादत से बढ़कर इबादत नमाज।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله। हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिही वसल्लम का फरमान ज़ीशान है कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जिसने 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान में यह लिख देता है कि यह निफाक और जहन्नुम की आग से बरी है, और कल बरोज़े कयामत अल्लाह तबारक व ताला उसे शुहादा के साथ रखेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत अहम सिलसिला अहकाम नमाज लेकर आज फिर आपके पास हाजिर हैं। बयान सुनने से पहले उसूल सवाब की खातिर अच्छी अच्छी नीयतें भी फरमा लीजिए कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम है, नीयतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मदनी चैनल के नाजरीन, नमाज अल्लाह तबारक व ताला की इबादात में सबसे पहला फर्ज है। नमाज ईमान के बाद इस्लाम का एक अहम तरीन रुकन है, और हर मुसलमान मर्द औरत आकिल व बालिग इन पर 5 वक्त की एक दिन में नमाज फर्ज है। इसकी फर्जियत यानी इसके फर्ज होने का जो शख्स इनकार कर देता है वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। जो जानबूझकर एक नमाज को तर्क कर दे, इनकार तो नहीं करता लेकिन अमल में कोताही है, नमाज को तर्क कर देता है वो फासिक है, वो सख्त गुनाहगार है और अजाब नार का हकदार होगा। इसलिए मदनी चैनल के नाज़रीन, नमाज अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से दिए हुए अहकाम में से बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। नमाज का हुक्म अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया। नमाज की अहमियत के लिए यही बात काफी है कि अल्लाह तबारक व ताला ने जा बजा मकामात पर नमाज को कायम करने का हुक्म दिया है। कहीं वाकिमुस्सलाह फरमाया और कहीं ये भी फरमाया वाकिमिस्सलाता लिज़िक्री, कि मेरे जिक्र के लिए, मेरी याद के लिए तुम नमाज को कायम करो। और कुरान करीम फुरकान हमीद में ये बात मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वक़ाल अल्लाहु इन्नी माअकुम, कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लाइन अकम तुमस्सलात व आतैतुमुज़्ज़कात وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا। इसमें नमाज का जिक्र है कि अगर तुम नमाज को कायम करते हो, जकात अदा करते हो, अगर तुम मेरे भेजे हुए रसूलों पर ईमान लाते हो, وآمنتم برسلي وعزرتموهم और उनकी ताजीम और तौकीर करते हो, और तुम अल्लाह को कर्ज हसना देते हो, तो ऐसी सूरत में अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यानी जो शख्स नमाज पढ़ता है, नमाज का एहतिमाम करता है, अल्लाह तबारक व ताला के इस दिए हुए हुक्म पर अमल करता है, तो रब करीम फरमाता है मैं अपने बंदे के साथ हूं। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से भी लगाइए कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने गवर्नरों को ये हुक्म लिख कर भेजा कि मेरे नजदीक तुम्हारे तमाम उमूर में से सबसे ज्यादा जो अहमियत है वो नमाज की है। यानी नमाज बहुत अहम है कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला नो अमीरुल मोमिनीन है, अपने मातहत जो गवर्नर हैं उनको ये पैगाम लिख कर भेजते हैं कि नमाज को अहमियत दो, यानी खुद भी नमाज पढ़ो और दूसरे जो आपकी रियाया है, जो आपके मातहत है, जो आपके तहत चलने वाले हैं, उन सबको नमाज का हुक्म दो और इसकी पाबंदी की जाए। नमाज की अपनी एक अहमियत है। और फरमाया करते, जिसने नमाजों की पाबंदी करके इनकी हिफाजत की उसने गोया पूरे दीन को महफूज कर लिया, और जिसने नमाज को जाया कर दिया तो उसने नमाज के अलावा दीन के दीगर जो अरकान है उन तमाम को भी गोया जाया कर दिया। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला के इस कौल से वाज़े तौर पर मालूम हुआ कि जो शख्स भी नमाज में कोताही करता है वो यकीनन दीन के दूसरे कामों में भी सुस्ती करने लगता है, और जिसने वक्त पर खुशू खुजू के साथ नमाजों का एहतमाम किया, नमाज फजर का वक्त आया खुशू खुजू के साथ इसके वक्त में ही नमाज का एहतमाम करता है, इसी तरह नमाज जोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, तमाम नमाजों को अपने इन औकात के अंदर कि जिन जिन औकात में नमाजों का हुक्म आन पहुंचा और ये जिंदा है, सही और सलामत है, कोई शरई उजर लाहिक नहीं, और इसने नमाज का एहतमाम किया है, फरमाया वो यकीनन पूरे दीन की हिफाजत करने वाला है। नमाज की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने सूरतुल मुमिनून की इब्तिदाई आयात बजिनात में जो फलाह पाने वाले ईमान वाले हैं, जो सक्सेसफुल लाइफ गुजार कर इस दुनिया से जाने वाले ईमान वाले हैं उनके औसाफ का जिक्र किया। मोमिनीन की कमोबेश उन आयात बजिनात में 6 सिफतें बयान फरमाई, और उनमें जो सबसे पहली सिफत है उसका ताल्लुक नमाज से, और जो उनमें आखिरी सिफत है उसका ताल्लुक भी नमाज से है। गोया 6 हैं, तो 6 में 2 जगह पर नमाज का जिक्र है और 4 बकिया औसाफ जिक्र फरमाए। फरमाया कद अफलहल मुमिनून, बेशक मुराद को पहुंचे ईमान वाले कौन से, अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम खाशिउन, जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं, नमाजों में खुशू करते हैं, खुशू व खुजू के साथ अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाजिरी देते हैं और नमाज का एहतिमाम करते हैं। और आगे चलकर फरमाया वल्लज़ीन हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, और वो जो अपनी नमाजों की निगहबानी करते हैं। पहली सिफत खुशू व खुजू के साथ नमाजों को अदा करना है, और आखिरी सिफत नमाजों की पूरी तरह हिफाजत करनी है। इससे जाहिर होता है नमाज का अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में बहुत बड़ा दर्जा है, और ये किस कदर मोहतम बिशान काम है कि मोमिनीन की सिफात को नमाज से शुरू फरमाया और नमाज पर ही खत्म फरमाया। इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने इन सिफात के हामिलीन के बारे में इरशाद फरमाया उलाइक हुमुल वारिसून, यही लोग वारिस हैं। किस चीज के वारिस हैं, अल्लज़ीन यरिसून अल-फिरदौस हुम फीहा खालिदून, के फिरदौस की मीरास पाएंगे और वो हमेशा इसमें रहेंगे। यानी यही वो लोग हैं जो जन्नत के वारिस यानी जन्नत के हकदार ठहरे हैं। जन्नत भी कौन सी, जन्नतुल फिरदौस, जो जन्नत का आला हिस्सा है जहां से जन्नत की नहरें जारी होती हैं। ग़ज़ जन्नतुल फिरदौस को हासिल करने के लिए नमाज का जो एहतिमाम है वो बहुत जरूरी है। हजरत मौला मुश्किल कुशा अली अल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से जो आखिरी कलाम निकला वो क्या था, फरमाया नमाज नमाज और गुलामों के बारे में अल्लाह तबारक व ताला से डरो। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से जो आखिरी कलाम था वो नमाज के हवाले से, यानी लोगों को नमाज की नसीहत फरमाई, اور اپنے جو ماتحت ہیں، جو غلام ہیں، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا. جیسا کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے، آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی، نماز نماز، اپنے غلاموں اور ماتحت لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کے تم حقوق کو ادا کرو کہ جب بندے کے حق کو ادا نہ کیا جائے، اسے پریشان کیا جائے، اسے اذیت میں مبتلا کیا جائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ ہمیں کوئی پسندیدہ عمل نہیں. بلکہ فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں. اور عام طور پر جب انسان کسی کو تکلیف دیتا ہے تو ہاتھ اور زبان کا استعمال کرتا ہے، زبان سے برا بلا کہے گا اور ہاتھ سے مارنے کی کوشش کرتا ہے، جسارت کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اور ان ہاتھوں سے اور زبان سے تکلیف دیتا ہے. ہاتھ سے بھی زیادہ سخت تر زبان ہے کہ ہاتھوں کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان سے دیے ہوئے جو زخم ہے وہ بھرا نہیں کرتے. اس لیے فرمایا، نہ ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف دو اور نہ ہی اسے زبان سے تکلیف دو، کیونکہ جو مسلمان کو اذیت دیتا ہے وہ گویا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے، اور جس نے ایسا کیا، کسی مسلمان کو اذیت دی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ دنیا میں اور آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت ہوگی جو ایمان والوں کو اذیت دے کر اللہ تبارک و تعالی کو اذیت دیتے ہیں اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں. اور صرف یہی نہیں، بروز قیامت ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے. اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو ان تمام کاموں سے بچنا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کے ہیں، اور جن کا حکم دیا گیا ان پر عمل کرنا ہے. اور ان میں سب سے پہلا جو فرض ہے اللہ کی عبادات میں، وہ نماز ہے. نماز کا بطور خاص اہتمام کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے جو اعمال ہیں ان میں سب سے پہلے فرض نماز کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا. اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ٹھہرے گا، اور اگر اس کی نماز ہی درست نہ ہوئی، پڑھتا تو رہا لیکن نماز درست نہ ہوئی، تو وہ ناکام ہوگا اور خسارہ پانے والوں میں ٹھہرے گا. جی ہاں، مدنی چینل کے ناظرین، ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اسے پڑھنی نہیں آتی، اس کی نماز درست نہیں، اس کی قرات درست نہیں. جب قرات درست نہ ہوگی، طہارت درست نہ ہوگی، نماز کی شرائط اور اس کے ارکان مکمل نہ ہوں گے، تو عین ممکن ہے کہ اس کی نماز ہی نہ ہو. اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ نماز درست کیسے ہوتی ہے. ایک حدیث مبارک آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے. اس نے نماز کے بعد آ کر نبی علیہ السلام کو سلام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب بھی دیا. فرمایا، وعلیک فرجع فصلی فانک لم تصلی، فرمایا تم پر بھی سلام ہو، لوٹ جا اور پھر دوبارہ نماز پڑھ، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. پیچھے ہٹا، دوبارہ پڑھ کر آیا، سلام کی. نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا اور سلام کا جواب بھی دیا اور کہا، لوٹ جا اور پھر دوبارہ جا کر کے نماز پڑھ، کے ابھی تم نے نماز نہیں پڑھی. تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا. جب تیسری مرتبہ ایسا ہوا تو اس نے پوچھا، فعلمنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، سکھائیے کہ میں نماز کیسے پڑھوں. تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قمت الى الصلاه، کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو، تو کامل وضو کرو، پھر قبلے کی طرف منہ کرو اور اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ کہو، پھر قرآن سے جو تمہیں میسر آئے اس کی تلاوت کرو، پھر رکوع میں جاؤ یہاں تک کہ پورا اطمینان ہو جائے، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ، قومے میں آ جاؤ، سیدھا کھڑے ہو جاؤ، یہاں تک کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پورا اطمینان کر لو کہ قیام اب ہو چکا ہے. پھر فرمایا سجدہ کرو، یہاں تک کہ سجدے میں تم مطمئن ہو جاؤ، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھاؤ، یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جاؤ. یعنی جلسے میں جب انسان جاتا ہے دو سجدوں کے درمیان میں، تو بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے. پھر اسی طرح اپنی ساری نماز مکمل کرو. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بسا اوقات علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. تو لہذا جاننا ضروری ہے کہ نماز کیسے درست ہوتی ہے. آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ نماز کی شرائط کیا ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کا خیال رکھنا نماز سے پہلے ہمیں ضروری ہے. صحت نماز کی شرائط علماء کرام نے 6 بیان فرمائی. فرمایا ان میں سب سے پہلی طہارت ہے، پھر ستر عورت ہے، استقبال قبلہ ہے، وقت کی پابندی اور نیت ہے، اور پھر تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کو نماز کی شرائط میں بھی شامل رکھا گیا، اور نماز کے ارکان، نماز کے فرائض میں بھی اس کو شامل کیا گیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، شرط اسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز اس پر موقوف ہو جائے، یعنی یہ اگر نہ پائی گئی تو وہ بھی نہ پائی جائے گی. ایک مشہور مقولہ ہے، اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب شرط فوت ہو جائے، نہ پائی جائے، تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے، یعنی وہ بھی نہیں پایا جاتا. یعنی اگر شرائط نماز کا خیال نہ رکھا جائے اور نماز میں شرائط ادا نہ کی جائیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان شرائط پر پورا نہیں اترا، تو اس کی نماز بھی جو اس نے بعد میں ادا کی ہے، اس کی نماز بھی ادا نہ ہوگی. آئیے شرائط نماز کی کچھ ڈیٹیل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، سماعت فرمائیے. ان 6 شرائط میں سب سے جو پہلی شرط ہے وہ ہے طہارت. طہارت من پاکیزگی، پاکی یعنی اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو، اور جہاں نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کو پاک و صاف کرنا، اس میں کوئی نجاست نہ ہو، کیونکہ اس کے بغیر نماز کی ادائیگی کے جو شرعی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے جا سکتے. تو طہارت سے یہ مراد ہوا کہ نجاست یعنی گندگی اور ناپاکی سے اپنے آپ کو پاک کر لینا، خواہ وہ ناپاکی ظاہری ہو خواہ وہ باطنی ہو. شریعت کی اصطلاح میں طہارت ایک خاص صفت سے عبارت ہے، جس کا حکم صاحب شریعت نے اس لیے دیا کہ جسم پاک ہو جائے اور نماز درست طریقے سے بندے کی ادا ہو جائے. طہارت کی اقسام کتنی ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ طہارت دو قسم کی ہے، صغرا اور کبرا. طہارت صغرا سے مراد یہ ہے کہ انسان وضو کرے، جبکہ طہارت کبرا سے مراد یہ ہے کہ اگر اس پر غسل فرض ہے تو اس نے غسل بھی کر لیا ہو. نجاست کسے کہتے ہیں؟ ہر گندگی یہ نجاست کہلاتی ہے، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو. ظاہری نجاست جیسے خون ہے، پیشاب ہے، پخانہ ہے. اسی طرح جو باطنی نجاست ہے اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں، گناہ کو اور معصیت کو یہ باطنی نجاست کہا جاتا ہے. اصطلاح شرع میں نجاست کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک نجاست حکمیہ اور دوسری حقیقیہ. نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں؟ جو نظر نہیں آتی لیکن شریعت مطہرہ نے اس سے پاک ہونے کا ہمیں حکم دیا ہے، جیسے حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہو جانا. حدث اکبر کسے کہتے ہیں؟ موجبات غسل، یعنی وہ چیزیں کہ جن سے غسل واجب ہوتا ہے. اور حدث اصغر یعنی نواقض وضو، وضو توڑنے والی چیزیں، یعنی وہ امور کے جو وضو کو توڑ دیتے ہیں، ان سے بھی انسان کا سلامت ہونا. ان کو نجاست حکمیہ کہا جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ نمازی کا غسل بھی درست ہو اور نمازی کا وضو بھی درست ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد یہ نماز کی طرف بڑھے. یہ شریعت کی روح سے ایک عارضی کیفیت ہے جو تمام بدن پر یا اس کے اعضاء پر وارد ہوتی ہے، اور طہارت کے ساتھ یہ دور ہو جاتی ہے. نجاست حقیقیہ اس گندگی کو کہتے ہیں کہ جو ظاہراً نظر آئے، اور شریعت مطہرہ نے اسے اصل نجس بھی قرار دیا ہے۔ انسان اپنے کپڑوں، بدن، کھانے پینے کی چیزوں کو ان تمام نجاستوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، جیسے پیشاب ہے، خون ہے، پاخانہ ہے، یہ سب نجاستیں ہیں، اور اگر کسی چیز پر لگ جائیں تو اسے دور کر کے اس چیز کو پاک کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ، یہ دو چیزیں بھی عام طور پر اصطلاح میں یوز ہوتی ہیں، اس لیے ان کو بھی یاد کر لیجئے۔ نجاست غلیظہ اسے کہتے ہیں جس کے ناپاک ہونے کی صراحت قرآن اور حدیث میں موجود ہو، کوئی نص اس کے ناپاک ہونے کے خلاف موجود نہ ہو، یعنی اس میں کسی بھی قسم کا شبہ نہ ہو، تمام دلائل سے اس کا ناپاک ہونا ہی ثابت ہو، اور ایسی نجاست سخت ہوتی ہے۔ عام طور پر آدمی کا فضلہ، پخانہ، پیشاب، جانوروں کا گوبر اور حرام جانوروں کا پیشاب، انسان اور جانوروں کا بہتا ہوا جو خون ہے، اسی طرح شراب، مرغی اور بطخ، اس کی بیٹ، یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ نجاست غلیظہ کا حکم کیا ہوتا ہے؟ کپڑے یا بدن میں مقدار درہم کے برابر ہو تو دھونا واجب ہے، اور مقدار درہم سے کم لگ جائے تو معاف ہے، نماز اس سے ہو جائے گی، لیکن اگر مقدار درہم سے زائد لگی ہو تو معاف نہیں ہوگی بلکہ دھونا فرض ہوگا۔ یعنی اس کی تین حیثیتیں ہیں، اگر کسی کے بدن پر، کپڑوں پر نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہو تو اگر یہ ایک درہم کی مقدار ہے تو نماز اگرچہ ہو جائے گی لیکن اس نماز کا اعادہ واجب ہو جائے گا، اور اگر ایک درہم سے زیادہ ہے تو ایسی صورت کے اندر نماز بالکل سرے سے ہوگی ہی نہیں، اسے پڑھنا لازم ہے، یعنی بندے کے سر پر یہ بوجھ رہے گا گویا اس نے وہ نماز ادا ہی نہیں کی۔ اور اگر یہ ایک درہم کی مقدار سے کم ہے تو فرمایا ایسی صورت میں نماز تو ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہے، اسے چاہیے تھا کہ سنت پر عمل کرتے ہوئے پہلے اسے پاک کرتا، پھر اس کے بعد نماز ادا کرتا۔ نجاست خفیفہ، نجاست خفیفہ اسے کہتے ہیں جس کا نجس ہونا یہ یقینی نہ ہو، کسی دلیل سے اس کا ناپاک ہونا معلوم ہوتا ہو اور کسی دلیل سے اس کا پاک ہونے کا بھی شبہ نظر سے گزرتا ہو۔ چند ایک چیزیں ہیں، وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اسے یاد رکھ لیجئے۔ حلال جانوروں مثلا گھوڑا، گائے، بکری وغیرہ کا جو پیشاب ہے یہ نجاست خفیفہ ہوتے ہیں۔ حرام پرندے جو اڑتے ہیں ان کی پیٹھ بھی نجس ہوتی ہے۔ نجاست خفیفہ کا حکم کیا ہے؟ اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو جس بھی حصے پر لگی ہے اگر اس کے چوتھائی سے کم ہے تو بغیر دھوئے نماز ہو جائے گی، لیکن سنت یہ ہے کہ دھو کر پھر اس کے بعد نماز ادا کی جائے، اور اگر پورا چوتھائی ہو یا چوتھائی سے زیادہ ہے تو معاف نہیں بلکہ دھونا لازم ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا اس سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے، آئیے ریکارڈڈ کال آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ چشمہ لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے، اور جب سجدہ کرتے ہیں تو کیا اس طرح سجدہ ہو جائے گا؟ براہ کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔
چشمے کا فریم اگرچہ پلاسٹک کا ہو یا کسی دھات کا ہو، اسے پہننا اور پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، بشرطے کہ سجدہ کرنے میں ناک کی ہڈی زمین پر جمتی ہو، کیونکہ سجدے میں ناک کی ہڈی زمین پر جو جمنا ہے یہ واجب ہے، اور اس کا ترک مکروہ تحریم ہے۔ اگر کسی نے چشمہ لگا کر سجدہ کیا اور کیفیت ایسی ہے کہ ناک کی ہڈی زمین پر نہیں لگ رہی بلکہ نوک زمین پر لگ رہی ہے، تو ایسی صورت میں ترک واجب اور نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ تو لہٰذا اس میں غور کر لیا جائے کہ جب نماز پڑھیں فریم لگا ہوا ہے تو ناک کی ہڈی زمین پر لگنی چاہیے، جمنی چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہوتا ہو تو نماز پڑھنے سے پہلے چشمے کو اتار لیجئے، پھر اس کے بعد نماز پڑھیں، اسی میں احتیاط ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجئے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، جو سکھایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز.